الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم انما توعدون لآت جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے وما انتم بمعجزین اور تم عاجز نہیں کر سکتے. آج کی یہ مبارک آیت تفسیر طلب انما توعدون لآت کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئے گی. کس چیز کا وعدہ کیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ کیونکہ پچھلی آیات میں کفار سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, چاہیں تو تمہیں مٹا کے رکھ دے کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے, اور تمہاری جگہ ماننے والے دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. اسی کی کنٹینیویشن میں یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس نے آنا ہے, گناہ کرنے والے کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آ کے رہے گا عذاب. وما انتم بمعجزین اور تم عاجز نہیں کر سکتے, تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اس سے کیا مراد؟ مفسرین نے کہا کہ جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے دنیا میں, اگر اس کا تھوڑا انفلوئنس ہے, اس کی جان پہچان ہے, تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کئی مرتبہ سزا سے, مینیپولیشن کرتا ہے, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, قیامت کے دن یہ گیم نہیں کھیل سکو گے, اللہ کو اس دن عاجز نہیں کر سکو گے. جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. تو یہ مبارک آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کی ایک کے ساتھ اس کا ربط ہے. اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرماتے ہیں کہ اب یہ مان ہی نہیں رہے, اور آپ نے ان کو اتنی دعوت بھی دی, آپ نے اللہ سے ان کو ڈرایا, عذاب سے ڈرایا, اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنائی. اب اگر وہ نہیں مان رہے تو اب بات بار بار ان کے سامنے رکھنے کا فائدہ نہیں, بلکہ آپ کو یوں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, یا قوم اعملوا, اے میری قوم اعملوا, تم کرتے رہو جو کر رہے ہو, علی مکانتکم اپنی جگہ پر, انی عامل, میں بھی کام کرتا رہوں گا, فسوف تعلمون, تو ان قریب تم جان لو گے, من تکون له عاقبت الدار, کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ جب بہت زیادہ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دے دی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پہ 300 سے زیادہ مرتبہ تشریف لے گئے. اللہ اکبر. تو اتنی مرتبہ اتنا زیادہ آپ دعوت دے رہے ہیں, اتنا زیادہ ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی اب آپ جو ہیں ان کو کہہ دیں کہ جی اگر نہیں ماننا تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, میں بھی جو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا, جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو حقیقتاً یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان کو ٹائم دیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, پتہ چل جائے گا ان کو, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ چلے گا, ان کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ایسے ایونٹس کریٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم, یہ قریش مکہ, یہ اتنی مخالف کہ جتنا آپ دعوت آگے دیتے جاتے ہیں ان کو اتنی ان کی مخالفت بھی بڑھتی جاتی, حتیٰ کہ پلان کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شہید کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, اتنی مخالفت زیادہ. تو یہ ایسے جان کے دشمن آپ کی اپنی قوم والے, اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اب ان کو چھوڑ دو, ان کو جو تم نے کرنا ہے کرتے رہو اور جو میرا کام ہے میں کرتا رہوں گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا, اور واقعی انسان ہم سب نے تاریخ نے دیکھا کہ اللہ نے ایسے ایونٹس بنائے, ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو عاجزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا پڑا. چنانچہ 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرہ کے لیے, تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. اتنی ابھی بھی 7 سال گزر گئے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے, مگر مخالفت کا یہ عالم کہ ایک ریاست کے بادشاہ ہیں ان کو یہ اندر نہیں آنے دے رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صلح حدیبیہ کی اور آپ واپس تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو اس پہ تھوڑی تشویش بھی ہوئی کہ ہم کیوں ان قریش مکہ کے سامنے ایسے کمزور نظر آئے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, سارے واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ. یعنی مخالفت 7 ہجری تک بھی ایسی. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا, 7-8 سال گزر گئے, 8 ہجری میں ایسے ٹرن آف ایونٹس ہوئے کہ آپ فاتح مکہ بن کے تشریف لائے. اور جب فاتح مکہ بن کے تشریف لائے تو حالات بدل گئے. وہی ابو جہل جو آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتا تھا اور آپ کو سحر والا کہتا تھا, اسی کا بیٹا ابو سفیان اسلام لے آتا ہے. وہی ہندا جو آپ کے چچا کا کلیجہ چباتی ہے وہ اسلام لے آتی ہے. وہی عثمان جو بیت اللہ شریف کا چابی بردار, جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے نبی کو بیت اللہ شریف میں جانے نہ دیا ہجرت سے پہلے, کہ آپ نے اس کو اتنی ریکویسٹ کی, آج وہ بھی اسلام لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرتے رہو, میں بھی وہ کرتا ہوں جو میں کرتا رہتا ہوں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جلدی پتا چل جائے گا. تو کئی مرتبہ دعوت دینے سے پتا چلتا ہے, اور کئی مرتبہ انسان دعوت قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے ایونٹس کو بنا دیتے ہیں کہ انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے. ہمارے قریبی جاننے والے کہتے ہیں, نیک آدمی تھے, فیکٹری میں بڑی پوسٹ پہ تھے. کہنے لگے کہ فیکٹری میں میرے ایک رشتے کے چچا تھے یا رشتے کے ماموں تھے, وہ بھی ساتھ کام کرتے تھے. بڑی محبت ہم دونوں میں تھی. تو میں کیونکہ دیندار اور نماز اور روزہ اور ان چیزوں کا پابند اور نیکی والی زندگی اللہ نے دی تھی, یہ جو ماموں, یہ جو رشتے میں ماموں تھے, ان کی زندگی جو تھی اس میں کوئی دین نہیں, نماز نہیں, جمعے کی نماز بھی نہیں. تو کہتے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ اب اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے یہ, اور یہ ذرا بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو کیونکہ دین والی طبیعت تھی اور ساتھ کام کرتے تھے, تو وقت ساتھ گزرتا تھا, تو ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ دعوت دیتے رہتے کہ نماز پڑھ لیں, یہ کر لیں, جمعہ پڑھ لیں. دو سال میں پوری اتنی محنت کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ پڑھا بس, اور وہ ایک مرتبہ گئے, اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک پھر جمعہ نہیں پڑھا. اللہ اکبر, اللہ کی شان. یہ فرماتے ہیں کہ جی پھر میں وہاں سے نوکری چھوڑ دی اور کہیں اور کام شروع کر دیا. اب یہ میرے رشتے کے جو ماموں تھے ان سے اتنی ملاقات, اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا, سال میں دو چار مرتبہ ہوتا. اچانک سے جب چند سال گزرے, ایک دن رمضان میں ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ عشاء کی اذان سے 45 منٹ پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں کہ جی عشاء کی نماز اور تراوی پڑھنی ہے, اس سے پہلے ذکر معمولات مکمل کرنے ہیں. پانچوں وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں, روزے کا اہتمام, کبھی روزہ بھی نہیں رکھا تھا, اور اتنا زیادہ دین پہ خرچ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, حیران کن حالات بدل گئے. تو کئی مرتبہ انسان دوسرے کو خوب سمجھا رہا ہوتا ہے, دعوت دے رہا ہوتا ہے, دلیل دے رہا ہوتا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور کئی مرتبہ انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حالات ایسے بناتے ہیں کہ آپ کی دعوت دینے سے زیادہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ حکمت اپنے پیارے محبوب کو بتا رہے ہیں, قل یا قوم اعملوا, میری قوم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو, علی مکانتکم, اپنے جگہ پہ جا کے, میں بھی پھر وہی کرتا ہوں جو میرے دل میں آ رہا ہے, جو مجھے کرنا چاہیے. فسوف تعلم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو جلدی پتہ چلے گا. اور ایسا ہی ہوا, ہر ایک کو اسلام کے سامنے جھکنا پڑا. تو پتہ چلا کہ کئی مرتبہ ہم کسی کو بلانا چاہتے ہیں دین کی طرف, مگر اگر وہ نہیں سن رہا تو تھوڑا سا اس کو سپیس اور ٹائم دینا چاہیے. کئی مرتبہ ہم اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ہمیں بڑا دل ہوتا ہے کہ بس یہ دین پہ آ جائیں. خاص طور پہ جیسے والدین اگر نیک ہیں تو اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ دل ہوتا ہے کہ یہ بھی نیکی پہ آ جائے. کئی مرتبہ دل ہوتا ہے کہ جی اگر بیوی نیک نہیں ہے تو وہ نیکی پہ کسی طرح سے آ جائے, چھوڑے اس دنیا داری کو. کئی مرتبہ بیوی نیک ہو جاتی ہے اور شوہر ہے کہ وہ نیکی پہ نہیں آتا تو بیوی کو سارا وقت غم. کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا اولاد نیک ہو جاتی ہے والدین نیکی پہ نہیں آتے, تو اولاد کئی مرتبہ کڑ رہی ہوتی ہے. تو ان تمام حالات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو خوب قرآن اور حدیث سے بمبارڈ کیا جائے. قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تھوڑی ان کو سپیس دی جائے. قل یا قوم اعملوا, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب اپنی قوم کو کہہ دو بس جو کرتے ہو کرتے رہو, اب تم کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جلدی تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی قریبی کو دین پہ لانا چاہتے ہیں, کسی قریبی کی بے دینی کی کچھ عادتیں نہیں پسند یا اس کی بے دینی نہیں پسند, تو دو چیزیں کرنا ضروری ہیں. اور پہلی چیز یہ کہ جو دعوت دے رہا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ ہاں جی میرا بیٹا بڑا بگڑ گیا ہے وہ سیدھا ہو جائے, یا میری بیوی بہت بگڑ گئی ہے, یا بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر بہت بگڑ گیا ہے وہ دین پہ نہیں ہے, تو پہلی چیز یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی گناہ کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ جس کو دین پہ لانا چاہ رہا ہوں اس کا گناہ ویسے تو ظاہر میں نظر آ رہا ہے مگر میرے گناہ سے زیادہ بڑا ہو, میرے گناہ سے چھوٹا ہو, میرا گناہ زیادہ بڑا ہو. تو کئی مرتبہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ پانچ وقت نمازی بن جائے, نماز میں سستی کرتا ہے, تو ہم اس کو خوب سناتے ہیں کہ کیا تو گدھے کی طرح صبح سوتا رہتا ہے اور تیرا دل نہیں لگتا اور ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے مجھے تجھے کہنا پڑتا ہے, تو ہم اس کو خوب ذلیل کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنی زندگی پہ کئی مرتبہ نظر نہیں ڈالتے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم پانچ وقت پڑھ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ جھوٹ بھی خوب زبان سے نکل رہا ہے, غیبت بھی خوب ہو رہی ہے, بد نظری بھی ہو جاتی ہے. تو دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ میں بھی اپنے گناہ سے توبہ کر لوں. تو کئی مرتبہ یہ بھی انسان وہ کرتا ہے, خاص طور پہ عورتیں کہتی ہیں کہ جی شوہر میرا جو ہے وہ کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اس نے تعلق کسی اور عورت کے ساتھ کر لیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآنی اصول دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے الطیبون للطیبہ, کہ پاک لوگوں کے لیے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. تو ایسا تو نہیں کوئی ناپاکی کی چیز مجھ سے ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کے گناہ کو, قریبی رشتہ دار ہو جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے, اس کے گناہ کو ہر طرف پھیلائیں, سب سے پہلے انسان اپنے گناہ پر نظر کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے زیادہ ناراض کیا ہوا ہے اللہ کو. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اتنے بڑے مفسر قرآن, اتنے بڑے محدث, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جس دن میں کوئی گناہ کرتا ہوں اس دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یا میری بیوی یا میری اولاد یا میرا خادم یا میری سواری ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور کرتا ہے. تو جو دوسرا قریبی ہمارا ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، جو ہماری بات نہیں مان رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی بات نہیں مان رہا؟ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو دین پہ لانے کے لیے اپنی گناہوں سے ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہوتی ہے، بس ہر وقت ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس کیا کروں، میری قسمت پھوٹی کہ یہ بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. شوہر سارا وقت ہر ہلکے میں دوستوں میں جا کے، میری قسمت پھوٹی کہ بیوی کو ذرا شوق نہیں ہے دین کا. تو ہر وقت یہ چرچے کر رہا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. تو اگر قریبی رشتہ دار کو دین پہ لے کے آنا ہے، پہلے نظر اپنے گناہوں پر کریں. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو کئی مرتبہ ہم دوسرے کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں کہ جی تو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، تو مسجد نہیں جاتا، تو انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو غصہ تو کر رہے ہیں اس پر مگر اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھ رہے. تو اس معاملے میں اپنے گناہوں پر پٹی نہیں ڈالنی، آنکھوں پہ پٹی نہیں ڈالنی، بلکہ یہی سوچنا ہے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ میری بات اس پہ اثر نہیں کر رہی. کئی مرتبہ انسان جب اس طرح کرتا ہے تو اس کی عادت ہی بن جاتی ہے اپنے اس قریبی کو برا بھلا کہنے کی، اور وہ خود اس برا بھلا کہنے میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کینا، دل میں چھپی ہوئی نفرت رکھنا. تو اس کو دین کی دعوت دیتے دیتے اس سے نفرت کر بیٹھتا ہے، شوہر سے نفرت کر بیٹھتا ہے انسان، والدین سے کئی مرتبہ، بہن بھائی سے کئی مرتبہ، اپنی اولاد سے کئی مرتبہ، کیونکہ وہ بار بار اپنی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، یہ والا کام نہیں کرتا، یہ والا کام. اور دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے دل صاف رکھنا ہے، بلکہ اس کو تو محبت دینی ہے. اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں. تو کئی مرتبہ اپنے گناہ نظر نہیں آتے، دوسرے کو خوب رگڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کا نام کینہ ہے، کہ دل میں چھپی ہوئی نفرت ہوتی ہے. اور یہ کینہ والا شخص جو ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی یوں دیکھا جائے کہ ہر گناہگار کو اللہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ والے گناہگار کو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کو دعوت دیتے دیتے آپ سب سے بدترین انسان بن جائیں، کہ آپ ایسے شخص بن جائیں جس کی لیلۃ القدر پہ بھی اٹھے ہوئے ہاتھ قبول نہ ہو. تو دوسروں کو جب دین پہ بلانا ہے تو یہ دوسروں کو سارا وقت تا ताने देने से नहीं होता, दूसरों के लिए दिल में नफरत रखने से नहीं होता, हर तरफ उसकी बुराई करने से नहीं होता, बल्कि अगर वाकईतन गम है तो इंसान पहले अपने गुनाह की तरफ देखता है कि मैं सच्ची तौबा करूं। तो एक चीज ये जरूर है, उलमा ने फरमाया दो चीजों का ख्याल करना है जब दूसरों को, करीबी रिश्तेदारों को खास तौर पे जब दीन पे बुलाना है, कि अपने गुनाह से तौबा करनी है। यही समझना है कि मैं तो इससे कमतर हूं। तो ये जो शद व मद होती है ना, ये थोड़ी जरा नरम पड़ जाती है जब इंसान अपने गुनाह पर नजर करता है। तो दूसरे से हम सख्ती करते हैं कि जी इसने गुनाह किया ही क्यों, सख्ती करूं, और खुद हम गुनाह पे ये अल्लाह से उम्मीद कैसे करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी करे। तो गुनाह को पसंद नहीं करना, गुनाहगार से तो मोहब्बत करनी है। नून मिश्री रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, के बारे में आता है कि एक कश्ती पे सवार थे, अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, दरिया में दूसरी कश्ती नजर आई जिसमें लोग हैं, मर्द और औरत साथ है, इख्तलात है इतने सारे, कोई पढ़ता नहीं, गाना बजाना हो रहा है, यूं भी महसूस हो रहा था कि शराब भी चल रही है। हजरत के मुरीदीन ने देखा कि हजरत के सामने ये इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, तो बड़ा सबने नागवारी का इजहार किया कि हजरत इनकी जुर्रत देखें, ये आज के मुसलमान हैं, न पर्दे का ख्याल है, न दीन शरीयत का ख्याल है, ना ये देख रहे हैं कि इतने अल्लाह वाले जो हैं इनकी कश्ती करीब से गुजर रही है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे अल्लाह से दूर लोग हैं। जज्बे में आके हजरत के कुछ मुरीदों ने ये कहा कि हजरत इनको बद्दुआ दें, ऐसे लोगों को तो खूब बद्दुआ देनी चाहिए। हजरत ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह ये लोग खुश नजर आ रहे हैं, मेरे मालिक जिस तरह आपने इनको दुनिया में खुशियां दी हैं, ए अल्लाह इनको आखिरत में भी खुशियां नसीब फरमा। ए अल्लाह जिस तरह दुनिया में खुशियां दी हैं, अल्लाह आखिरत में भी खुशियां नसीब फरमा। ये असल वो शख्स है जिसको सही फिक्र है कि इस्लाह हो जाए। तो दूसरे के गुनाह देखकर गुस्से से आग बगोला नहीं होना, अपने गुनाह की तरफ देखना है, दूसरे के साथ तो नरमी करनी है। दावत गुस्से से नहीं दी जाती, दीन की दावत नरमी से दी जाती है। और दूसरी चीज कि जिसको हम दावत दे रहे थे, चाहे वो हमारा शौहर है या शौहर बीवी को दावत दे रहा है, या कई मरतबा औलाद को हम कहते हैं कि जी ये सही हो जाए, उसके इस गुनाह को देखकर उसकी अच्छाइयों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि जी उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं। और ये जो अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी तो हमारे अंदर भी नाशुक्री मौजूद है। इतना बड़ा गुनाहगार वो नहीं जितना हम हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों को शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो लोगों की जो अच्छाइयां हैं अगर हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हम अल्लाह की नेमतों को भी अभी रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो गो के ये मुमकिन है कि शौहर किसी गुनाह में मुलव्वस है, नमाज नहीं पढ़ता, मगर हो सकता है उसने बहुत सारी अच्छी चीजें की हों, اور آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے کہ بس یہ برا ہی ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور کئی مرتبہ شوہروں کے دل میں یہ آنکھوں پہ یہ پٹی آ جاتی ہے کہ جی یہ دنیا داری کرتی ہے اور یہ دین کی طرف نہیں آ رہی ہے، تو اب اس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، نہ اس نے زندگی بھر میری خدمت کی، نہ اس نے میرے گھر کو سنبھالا، میرے بچوں کو سنبھالا، میری غموں کا ساتھی، میری اکیلے پن کا ساتھی، یہ تمام چیزیں اس نے کی، تو شوہر بھول جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹی. تو گو کہ ہم بڑے دیندار بن رہے ہیں کہ جی بیوی میری نیک نہیں، یا بیوی بڑی دیندار بن رہی کہ شوہر میرا نیک نہیں، مگر اگر اس کو اچھائیاں اس کی نظر نہیں آ رہی، وہ ذہن میں بیک آف دا مائنڈ میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی اچھائیاں، تو ابھی آپ بھی ناشکرے ہی ہیں، اتنے کوئی دیندار نہیں ہے. تو دوسرے کی اگر دین میں کمی اگر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اچھائیاں نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو تہجد کی ترغیب دینا چاہ رہے تھے، تو صحابہ اکرام تشریف فرما تھے اور آپ نے ان کی پہلے اچھائیاں گنانا شروع کی کہ وہ یہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ خدمت بھی خوب کرتے ہیں، وہ فلاں اچھا کام کرتے ہیں، انہوں نے فلاں کے ساتھ یہ والا اچھا کام کیا، فلاں، یعنی ایک ایک اس کی اچھائیاں گنائی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کون ایسا جس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اللہ کے نبی نے. اور پھر فرمایا کہ اتنے جو یہ اچھے کام کرتے ہیں، اگر یہ تہجد بھی پڑھ لے تو میرا دل اور خوش ہو جائے. تو جن صحابہ کرام میں آپ نے گفتگو فرمائی، ان میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیری اس طرح سے تعریف کی، بس یہ فرمایا کہ اگر یہ تہجد بھی پڑھ لیں تو میرا دل اور خوش ہو جائے گا. ان صحابی نے ارادہ کیا اپنی زندگی کے آخری دن تک پھر کبھی تہجد قضا نہ کی. تو یہ تھوڑی کہ جس کو ہم دعوت دین کی دے رہے ہیں اس کے ہم اچھے کاموں کو ریکگنائز ہی نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم سب سے بڑے گناہ میں ملوث ہیں، ناشکری کے گناہ میں ملوث. تو یہ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھنی. تو دو چیزیں اہم، جب اپنے قریبیوں میں سے کسی کو دعوت دینی ہے، اور وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے ان کو ٹائم دے. سارا وقت بمبارڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز ایک ہنگامہ محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹائم دے اور اپنی گناہ کی طرف نظر کرے کہ میرے کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دین پہ نہیں آ رہا. تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو دین پہ لانا چاہ رہے ہیں، اب جو یہ نہیں آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیا جائے، ساری اچھائیوں سے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جائے. اس مبارک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا جب انسان کو خوب دعوت دے دی جائے تو اب ٹائم دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں اسے سمجھا دیں گے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ہمارے جاننے والوں میں کسی گھر کے اندر نوجوان نیکی پہ آ گیا، والدین اور گھر کے باقی سارے لوگ جو ہیں ابھی زندگی میں اس طرح سے دین نہیں آیا تھا، وہ نیک بن گیا تو عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے. سب نے سمجھایا کہ نہیں جی، اتنا بہت زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. سب ناراض ہوئے، سب نے بڑا اس کو کہا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، ہر بندہ الگ الگ سمجھا رہا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ میں نے کسی سے بھی جھگڑا نہیں کیا، اور وہ سمجھا سمجھا کے جب تھک گئے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ سال گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ ایک وقت یہ آیا کہ ان سب کو یہ ماننا پڑا کہ تیرا فیصلہ بالکل صحیح تھا، کاش کہ ہم بھی ایسا فیصلہ کر لیتے۔ حتیٰ کہ ایک قریبی رشتہ دار نے کہا کہ ہم جو تجھے سمجھا رہے تھے ہم نے تو منہ کی کھائی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تو صحیح تھا ہم غلط تھے۔ تو دوسروں کو دین پہ لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان خوب بمبارڈمنٹ دوسروں پہ کر دے کہ اب تھوڑا میں نے سیکھ لیا ہے تو اڑا کے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ قل یا قوم اعملوا، اے میری قوم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی کرتا رہتا ہوں اپنا کام، فسوف تعلمون ان قریب جان لو گے۔ تو یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے، آج ہم نے یہ دو آیتیں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما توعدون لآت، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے قوم، اے میری قوم، تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی کام کرتا رہوں گا، فسوف تعلمون سو ان قریب جان لوگے، من تکون له عاقبت الدار، کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، اور بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
رک لیتی ہے آپ کی نسبت، رک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، رک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.